وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کی تیاری اور اس کے بدلے طالبان قیدیوں کی رہائی کی خبر سے شروع کریں گے جو امریکی طالبان معاہدے کے تحت شروع ہو گیا ہے. آگے چل کر ہم بحریہ ٹاؤن زمین کی بقیہ جات ادائیگی پر وفاق اور صوبے کا جھگڑا اور آخر میں کورونا وائرس کے تناظر میں امریکی انتخابات کے لیے تیاری پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع افغانستان ہے, جیسے کہ آپ لوگ کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ اس وقت امریکی افواج کا انخلا ہونے جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں کیونکہ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, ہم دیکھیں گے کہ اس پر کس حد تک اطلاق ہوا ہے. ہم رپورٹ پہ جانے سے قبل چلتے ہیں لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ کی طرف. ننگ صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, کیونکہ ظاہر ہے کالرز کے پاس بھی آپ کے لیے سوالات ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی وقت دیا جائے. بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ امریکی فوجیں اب انخلا کریں گی, لیکن اس صورت میں ہوگا یہ معاہدہ امریکہ اور طالبان کا کہ اگر آپ کی حکومت 1500 قیدیوں کو رہا کرے گی. یہ بتائیے, یہ جو 5000 قیدیوں کو رہا کرنے کی بات ہے, اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل آپ نے رکھا ہے؟ آپ لوگ اس معاہدے کو کس طرح تکمیل تک پہنچائیں گے؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور سارے معزز مہمانوں کو.
وعلیکم السلام.
امریکہ کی افواج کے انخلا جو ہے وہ تو ایک ٹائم ٹیبل بھی ہے اور اس کے لیے کنڈیشن بھی ہے, کچھ شروط و شرائط بھی ہے. پانچ ہزار فوجی جو امریکی ہیں وہ اس کے انخلا کی تو امیڈیٹلی اس پر اتفاق ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, وہ شرط کے بنا وہ نکل جائے گی افغانستان سے. لیکن جہاں تک باقی 8600 افواج کے انخلا ہے, اس مشروط قرار دیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی ہماری جیلوں میں طالبان ہیں, طالبان کی تعداد جو ہے شاید 20,000 سے بھی زیادہ ہے ہمارا قیدیوں میں.
اچھا.
لیکن جیلوں میں لیکن اس کا ایک سب اس کا رہائی کا ایک سلسلہ بھی ہوگا اور سٹیپ بائی سٹیپ اور مرحلہ, ایک ہر سٹیپ کے لیے ایک مرحلہ ہوگا, ایک دورہ ہوگا, اور اس کو ہم رعایت کر کے چھڑوا دیں گے. ابھی ایک ڈگری میں ہمارا پریزیڈنٹ کا ایک ڈگری ہے, اس میں 1500 رہا ہوگا جو دو دن بعد شروع ہوگا اس کا. لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ طالبان کس طرح اس شروط کو جو معاہدے میں آیا ہے اور جس نکات پر اتفاق کیا ہے اس کو کتنا رعایت کرتے, اس کا کتنا اس کو مانتے اور اس پر پابندی کرتے. اگر طالبان نے اس کو نہیں مانا جو شروط یہاں پہ سیز فائر کے لیے جو ضروری تھا آتش بندی کے لیے اور سٹیپ بائی سٹیپ پیس کے لیے نہیں چلا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاہدے کے جو بھی شروط ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا.
جی ہاں. اور ابھی ہم جرمنی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا نے جوائن کیا ہے. یہ افغانستان کے اندر بھی میڈیا کے سربراہ رہے ہیں. ڈاکٹر حسین یاسا, بنیادی سوال تو یہ ہے کہ افغان سرکار بیرونی دنیا کے لیے منقسم نظر آتی ہے. دونوں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی نے اپنے آپ کو صدر قرار دیا ہے, اس سے ان کی پوزیشن کتنی کمزور ہوتی ہے اور طالبان کی پوزیشن کتنی مضبوط؟
دیکھیے, شروع سے ہی ایسے لگ رہا تھا کافی مہینوں سے کہ وہ طالبان جو ہے وہ اس بات چیت میں پورے پروسیس میں تھوڑا سا ان کا جو پلہ تھا وہ باری نظر آ رہا تھا, کیونکہ وہ ایک طرح سے تو بہت ہی منظم انداز میں اس پروسیس کو آگے بڑھا رہے تھے اور دوسرا جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کی جو جزیات تھیں وہ کافی عرصے تک نہ تو افغانستان میں جو ابھی دو حضرات نے جو حلف اٹھایا ہے صدارت کرنا, تو غنی صاحب کو معلوم تھا پوری طرح سے اور نہ ہی جو ہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو. تو اب یہاں پہ جو پیر کے دن سے جو کیوس شروع ہوا ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس وقت کابل میں, ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی اور بھی زیادہ کمزور ہو جائے گی, کیونکہ بہت سارے ایشوز پر انکلوڈنگ جو یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے جو ڈیلیگیشن کابل سے جانا ہے اس میں بھی ابھی تک کیونکہ وہ ایگریمنٹ کی روح سے ان کو 10 دن کے اندر جو ہے وہ بنانا چاہیے تھا, تو وہ مدت بھی گزر گئی اور ابھی تک جو ہے اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ کابل میں کوئی اتفاق نظر آیا ہو دونوں حضرات کے درمیان میں. کافی فاصلہ لگ رہا ہے, اس سے ان کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی ہے.
ننگ صاحب یہ بتائیے, اگر تشدد میں کمی نہیں آئی تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ معاہدہ جو ہیں اس کو توڑ دیں گے جو اس وقت طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے؟ کیا آپ کے اختیار میں ہوگا کہ اس کے حوالے سے کچھ کریں؟
سب سے پہلے یہ تو بہت کلیئر ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے, اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو حصہ ہے پیس لانے کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, اس کے لیے ہمارا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پابندی بھی کرتے اور اپنا آپ اس کو ہم آپ کو شامل سمجھتے ہیں اس میں, کیونکہ اگر ہم نہیں ہمارا جو ہمارا افغان حکومت ہے سرکار اگر اس معاہدے میں نہ ہو تو کوئی شرط و شروط جو امریکہ رکھتا ہے یا طالبان رکھتا ہے اس کا ایک طرف تو افغان ہے, ہمارے جیلوں میں ہے طالبان کا قیدی جو ہے یہاں پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, جو اقوام متحدہ ہے, اس کا جو ذمہ واری جو ہے یہاں پہ جتنے بھی طالبان کے ساتھ جو ضمانتیں ہیں اس کی ایک طرف جو ہے امریکہ بھی ہے اور اقوام متحدہ بھی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے. ہمارا جو حصہ ہے ہم دیکھتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں, یہ انتظار کرتے ہیں کہ طالبان اس پر پابند رہے, جو بھی اتفاق کیا ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو ہمارا افغان حکومت جو امریکہ کے طالبان کے درمیان جو بھی سمجھوتا ہوا ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے قبول کیا اور اس کو استقبال بھی کیا اس کا. تو ہم سمجھتے ہیں اگر طالبان اس پر پابند نہیں تھا اور نہیں ہوگا تو اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی فائٹ اور اپنی وار کو, یہ جنگ اور جھگڑا کو وہ جاری رکھے گا. تو پھر وہ کو خود نقص کیا انہوں نے, تو پھر معاہدے کو توڑ دیا, پھر اس کا معنی نہیں ہے اگر اس نے توڑیا.
جی ہاں, لیکن جنگ میں کچھ اس طرح کی حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں. یہ بتائیے جانے سے پہلے, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے, سیکیورٹی کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں پشتون تحفظ موومنٹ کے محسن داور اور علی وزیر بھی افغانستان آئے, وہاں پر اشرف غنی کی جو اوتھ ٹیکنگ تھی اس میں ان کو بلایا گیا تھا, ان کو ریاست کی طرف سے بڑی عزت دی گئی اور جس پر پاکستان نے بھی اعتراض کیا. ان لوگوں کو اتنی عزت دینے کا کیا مقصد تھا؟
میں سمجھتا ہوں یہ تو ہسٹوریکلی پٹان جو ہے پشتون یہ اس پٹیارے میں الگ نہیں ہے, مطلب وہ ڈیورنڈ نے ایک کٹائی کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایتھنیکلی وہ الگ ہے. ہم پشتون ایک قوم ہے اور یہاں ہمارا مہمان تھا اور افغان لوگ جو ہے مہمان نوازی میں سب کو بہت اچھی مہمان نوازی ہے. یہاں پہ ہمارا امن جرگہ تھا اور وہاں پر پرویز مشرف جو صدر تھا ان کو بھی اتنا ہی بڑا اعزاز دیا, اور جو بھی عمائدین پاکستان سے آتا ہے یہاں پہ, جو جرنلسٹ آتے ہیں, میڈیا سے آتا ہے, ریلیٹڈ سول سوسائٹی سے آتا ہے, پولیٹیکل جتنے بھی لوگ آیا یہاں پہ, چکزئی صاحب آیا یہاں پہ, شیرپا دو تین بار آیا, اس کا سیم ٹو سیم یہاں پہ اس کا عزت ہوا اور استقبال بھی ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پشتون مومنٹ جو ہے ابھی جو یہ پشتون کا جو تحریک ہے یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانب سے اگر ہم دیکھیں یہ لوگ مظلوم بھی ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے اور دنیا میں ایسا کوئی ان کی آواز سننے کے لیے ایک جگہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم قوم کے سطح پر پشتون قوم کے طرح ان کی آواز نہ سنیں اور ان کو یہ دلاسائی نہ دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارا یہ جنوسائڈ جیسا کردار جو رہی یہاں پہ موجود ہے اس کو تو بہت بڑا مطلب بے وفائی ہوگا.
اچھا ننگ صاحب دو تین منٹ اور رہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے کالز آئے ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد تین چار منٹ کے بعد آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پی ٹی ایم کی سینئر رہنما ثنا اعجاز بھی جوائن کریں گی اور ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. فی الحال اٹک سے میاں محمد اکرم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
نوریزہ صاحب میں میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک سٹی سے عرض کر رہا ہوں. بڑی دلچسپ صورتحال افغانستان میں پیدا ہوگی. آپ نے دونوں کا نام لیا, عبداللہ کا بھی اور اشرف غنی کا بھی, دونوں صدر ہیں. حقیقتاً کون ہے کہ امریکہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا؟ بڑا شکریہ.
چاغی سے محمد صادق.
باجی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے خیال سے میں بھی حیران جس ابھی بھائی نے کہا تھا کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اب میرے خیال سے جب امریکہ اپنی فوج وہاں سے جب نکالے گی افغانستان سے تو اس کے لیے انشاءاللہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ انشاءاللہ اتفاق رائے کریں گے, انشاءاللہ افغانستان میں امن قائم ہوگا. بہت شکریہ باجی.
میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب. داؤد خیر سے یاد کر رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ تو 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کر واپس جا رہا ہے. جو لوگ 5 لاکھ افغانی مارے گئے ہیں, جو 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں, جو 5,000 فوج ہماری ماری گئی ہے, 1,80,000 پر نقصان ہوا ہے, تو یہ جناب یہ کون سا افریقہ, یہ جس کی ذمہ کون ہے؟ بہت مہربانی سر.
آصف ننگ, خیر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے, عبداللہ نے اپنے آپ کو صدر قرار دیا ہے, یہ جو 5,000 قیدی ہوں, طالبان قیدی ہوں, یہ آپ لوگوں کی تحویل میں ہیں یا آپ کے جو ساتھ عبداللہ ہیں ان کی تحویل میں ہیں؟ کس کے پاس اختیار ہے اس وقت کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے؟
قیدی جو ہے ہمارے جیلوں میں ہیں, افغانستان کے جیل میں, اور جیل کے رہائی کے جو عہدیدار وہاں پہ جتنا ان کے اتھارٹی ہے ہمارا پریزیڈنٹ اشرف غنی کا ہے. اس میں عبداللہ کا اگر وہ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو تھا اس کی عہدے میں اگر بھی ہوتا تھا تو اس کا اتھارٹی میں یہ نہیں تھا. لیگلی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو بتا رہی ہے اور ہمارا اگریمنٹ جو تھا وہ یونٹی گورنمنٹ کا, بھی یہ صلاحیتیں اور یہ عہدہ جو تھا اس کا کوئی صلاحیت ایگزیکٹو کا یہ ڈاکٹر عبداللہ کا نہیں تھا. تو اب بھی وہی, اب تو ہمارا الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے اشرف غنی ہے تو اس کی صلاحیت میں.
اچھا ٹھیک ہے, ہم اس موڑ پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر حسین یاسا آپ ہمارے ساتھ رہیں, پی ٹی ایم کی سینئر رہنما ثنا اعجاز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں ان کو بھی لیتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-8789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں. اس وقت ہمیں ثنا اعجاز نے بھی جوائن کیا ہے. اگر پی ٹی ایم کے حوالے سے کالرز کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. سندھ سے جاوید قائم خانی.
جی السلام علیکم. پہلے تو آپ سے میں تعزیت کروں گا, کل جاوید بھٹو صاحب کی پہلی برسی تھی, دن میں بڑے لوگوں نے یاد کیا, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, آپ کو بھی صبر عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ جب عراق سے افغانستان یہ امریکہ گیا تو افغانستان تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, لگتا ہے کہ یہ افغانستان بھی جو ہے اس میں تین حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے, اور سمجھ جو دو دو صدر غلط اٹھا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ افغانستان تین حصوں میں تقسیم ہوگا.
شکریہ. رب نواز نے کال کیا ہے احمد پور شرکیہ سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تھینک یو جی. ایک تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے, اور ابھی امریکی افواج بھی جائیں گی وہاں پر, اور یہی دعائیں ہیں کہ امن ہو. لیکن یہ دو حلف اٹھانے والی بات تو عجیب لگ رہی ہے, اس یہ سمجھ نہیں آتی دو صدر کیسے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی لیاقت الملک دیر سے, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہم آگے بھی کالز لیتے رہیں گے, لیکن اس وقت پی ٹی ایم کی سینئر رہنما ثنا اعجاز کی طرف آتے ہیں. ثنا اعجاز بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ آصف ننگ تھے جو لغمان صوبے کے گورنر ہیں. بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی ایم کو اس لیے بھی دعوت دی کیونکہ پشتون ہمارا ہی ایک حصہ ہیں, لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس معاملے کو پاکستان میں بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے, اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گی؟
بہت شکریہ آپ کا. ایسا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پریکٹس ہے یہ بہت کامن ہے کہ کبھی بھی جب کوئی لوگ خصوصی طور پہ کوئی نیشنلسٹ گروپس یا تحریکیں جب اٹھتی ہیں, چاہے وہ پھر سندھی ہوں, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے وہ پشتون ہوں, تو ان کے ساتھ یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ ان کو غدار ٹھہرانا, ان کو برا بلا کہنا, ان کے خلاف پروپیگنڈاز کرنا. تو یہ تاریخی طور پہ پاکستان میں رہا ہے. مطلب میں اس کو لنک کروں گی کہ بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار تحریک پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کا جو پشتون صوبہ ہے, پشتون ایریا ہے, بیلٹ ہے, جس کو ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں, وہاں پہ خان شہید عبدالصمد خان چکزئی صاحب کی جو تحریک تھی اس کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے ہیں. پھر ابھی پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آئین کے نیچے اپنے بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد لڑ رہے ہیں, اس کے باوجود اس طرح کی پروپیگنڈاز, فنڈنگ لینے کا پروپیگنڈا, افغانستان کے ساتھ تعلقات, امریکہ کے ساتھ تعلقات, ہند یا انڈیا ہندوستان کے ساتھ تعلقات, یہ سارے حصہ رہے ہیں. ہم مسلسل اس 2.5 سالوں میں ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. اب جہاں تک افغانستان کی بات ہے, جیسے کہ آپ کو گورنر صاحب نے بتایا, دیکھیں جیسے ہم کرتارپور کے ساتھ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اچھے تعلقات کی توقع رکھتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں ایک جمہوری تحریک ہونے کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. پھر خصوصی طور پہ جہاں افغانستان کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں اور پھر یہاں ڈیورن کی اس سائڈ پہ پشتونوں کے جو بیلٹ ہے اس میں امن نہیں ہوگا.
اچھا
ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم بحیثیت قوم کی اس سے دیکھیں, جب بھی ہم قوم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس کا تاریخ ایک ہو, جس کے ہیروز ایک ہو, جن کی زبان ایک ہو, اور آخر میں ان کا مذہب ایک ہو, تو ہم ان سارے اس سے ہمارے قبیلے تک ایک ہیں. مطلب آپ کاکڑ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, شنواری یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, صافی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, تو ہمارے سارے قبیلے ڈیوائڈڈ ہیں. جب آپ ایک نسل ہوں یا جب آپ ایک قبیلے ہوں, جب آپ ایک لوگ ہوں, پھر میں نفیسہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ سب سے جو اہم چیز ہے, جو سب سے اہم رشتہ ہے ان سب سے بالا تر, وہ ہمارا درد کا رشتہ ہے. ہم ٹیررزم کا شکار ہم بھی ہیں, ڈیورن کے اس پار پشتون بھی ہیں, افغان بھی ہیں, اور ڈیورن کے اس پار پشتون افغان بھی ہیں. تو یہ ہمیں جوڑتی ہے, یہ چیز ہمیں جوڑتی ہے. تو پھر اگر کوئی اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی ویلکم کرتا ہے, ان کو عزت دیتا ہے, ان کو پروٹوکول دیتا ہے, تو مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور پاکستان
جی 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 ثنا اعجاز, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک فوج کا بھی نیریٹو ہے, ایک عوام کا نیریٹو ہے. ڈاکٹر حسین یا صاحب جرمنی میں ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتائیے وہاں سے بیٹھے ہوئے آپ نے اس معاملے کو کیسے دیکھا, محسن داور اور علی وزیر کا اس موڑ پر افغانستان جانا اور وہاں اشرف غنی کا مہمان بننا سیاسی طور پہ کتنا اچھا تھا یا برا تھا؟
دیکھیں, اس میں ایک تو وہ جو نیریٹو ہمارے پشتون بھائیوں کا ہے وہ اپنی جگہ محترم, داروبر کا جو ان کا نظریہ ہے وہ اپنی جگہ محترم, لیکن میں ایک افغان ہونے کے ناطے صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح کے ننگ صاحب نے بات کی کہ ہماری ڈیوٹی ہے, جینوسائڈ کی بات کی اور آپریشن کی بات کی پاکستان کے اندر پشتونوں کے بارے میں, تو یہ ایک حکومتی شخص جو ایک امپورٹنٹ اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہو ان کو اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر سرحد کے اس پر اگر تاجکستان نے, ازبکستان نے اور ترکمنستان میں بھی اسی طرح کے خیالات اگر جنم لینے شروع ہو گئے پھر وہ بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کریں گی. بہر صورت وہ جو آئے ہیں اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ لایا گیا کابل, اور اس بیک گراؤنڈ میں کہ ان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور میری معلومات کے مطابق افغان خفیہ ایجنسی کے سابقہ سربراہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے ننگرہار میں, تو یہ کچھ پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا کریں گی دونوں ممالک کے تعلقات میں. بہر صورت چونکہ پاکستان ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس سارے پیس پروسیس کا, اور کافی لمبا بارڈر ہے ہمارا اور ہمیشہ سے ہی پیچیدہ تعلقات رہے, تو میری دعا یہ ہوگی کہ اس پر اثر انداز نہ ہو, لیکن بہر صورت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پاکستانی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے نظر انداز نہیں کریں گے, میرا یہ اندازہ ہے. تو یہ میرے خیال سے اس مرحلے پہ کابل کو ذرا احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانا ہوگا, اور اگر انہیں دعوت ہی کرنا تھا تو وہ پشتون کی حیثیت سے پشتون کو دعوت نہ کریں بلکہ ایک افغان کی حیثیت سے پاکستانیوں کو دعوت کریں, اس میں پشتون بھی ہو, اس میں جو ہے پنجابی بھی ہو, اس میں دوسری زبانیں اور اقوام کے لوگوں, تو ذرا سوبر سا لگتا ہے. ایک حکومت کو جو ہے قوم کی طرح چلانا, وہ اسی وجہ سے افغانستان کا جو پہلی جو یہ بحران ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اشرف غنی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک اسٹیٹ مین نہیں ہیں, آپ جو ایک ملک کے سربراہ نہیں ہیں, آپ جو ایک قوم کے بھی سربراہ نہیں ہیں, لیکن آپ ایک قوم کی طرح حکومت کو چلا رہے ہیں. تو یہ ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. ہمیں جو ہے بڑے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک ہمارے پشتون بھائیوں کا تعلق ہے, ان کے حق اور حقوق کی بات پاکستان کے اندر ہے, تو وہ جو ہے ان کا مسئلہ ہے. اگر وہ واقعی مظلوم ہے تو ہمارے ساتھ ان کی ہمدردی ہے, ان کے آپ کے پرائم منسٹر بھی فی الحال پشتون ہیں, ان کے توسط سے اگر حل ہوئے اپنی باتیں تو وہ زیادہ اچھی ہوں گی, بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ آئے اور افغان خفیہ ایجنسی کے سربراہوں سے ملاقات کریں.
اس پہ ہم ضرور ثانہ اجاز کو بھی لیں گے, لیکن عبد الباری نے کال کیا ہے ہنگو سے. جی جناب, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی کالر اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
ہیلو, السلام علیکم, محسن علی بول رہا ہوں. لے کے
جی جی بات کیجیے.
جی جی اچھا, ہاں نفیس بھائی, نفیس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ملک کا غردار کہنا یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے, اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو احسان اللہ احسان ہے اس کو فرار کروانے والے سے زیادہ کون ہو سکتا ہے غردار؟
سانہ اجاز جانے سے پہلے, اچھا لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب بات کیجیے, شاید ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. سانہ اجاز جانے سے پہلے آپ ذرا سے بات کیجیے. آپ جانتی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما افغانستان گئے, اور پاکستان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہاں سے جو ہیں حملے کیے ہیں پاکستان پر. اس میں میں فوج کے کردار کے بارے میں نہیں کہتی ہوں, لیکن ابھی تک ایک شک پایا جاتا ہے کہ افغانستان میں بہت سارے دہشت گرد پناہ لے رہے ہیں. ایسے میں اور اس تناظر میں محسن داور اور علی وزیر کا جانا کتنا مناسب تھا؟
دیکھیے نفیسہ, آپ اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیے. دیکھیے اشرف غنی صاحب کی جو مراسم ہو رہے تھے اس میں بہت سارے ملکوں کے ڈپلومیٹس نے اور بہت سارے ملکوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نے حصہ لیا, آپ اس نظر سے بھی ان کو دیکھیے. دوسرا, جہاں تک یہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکس این ڈی ایس کے ہیڈ, وہ اس وقت اشرف غنی کی ٹیم کا حصہ ہیں, وہ الیکٹڈ ممبر ہیں, اس لیے وہ ان سے ملے. پھر اہم بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے, دیکھیے پاکستان کا رویہ آپ یہاں دیکھ لیں, ہمارے یہی الیکٹڈ ریپرزینٹیو یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں 28 جنوری کو یہاں پہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے, اور اس احتجاج کے دوران محسن داوڑ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں ان کو کالر سے پکڑا ایک پولیس والے نے, اور ساتھ میں وہ ویڈیوز موجود ہیں, وہ نعرے لگاتے ہندوستان مردہ باد. آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں, الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے وہ بندہ, اس طرح کا رویہ کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دوسرا سب سے اہم بات, ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, دیکھیں ہم اس ملک کے شہری ہیں, اتنے ہی آزاد ہیں جتنے باقی قوموں کے لوگ آزاد ہیں. اگر فواد چودھری صاحب یا وزیر اعظم صاحب کرتارپور پہ لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں اور پنجابی میں بات کر کے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور بہت سارے اور اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیزوں کو دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے, ہم بھی لارجر پکچر میں اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جب تک پاکستان کے اندر, افغانستان کو پانچواں صوبہ بنانے والا سوچ رہے گا, جب تک پاکستان میں اسٹریٹجک پالیسی رہے گی اس قسم کی کہ وہ افغانستان کو ایک سوورن اسٹیٹ کے اس پہ نہیں دیکھتی, تو تب تک یہ سلسلہ رہے گا. جب تک پاکستان کے اندر اس کے شہریوں کو جو بنیادی حقوق موجود ہیں پاکستان کے آئین کے اندر, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو ہیو اے پیسفل پبلک گیدرنگ, یہ سب اگر اس کی اجازت نہیں ملے گی, اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیو کو بھی گلے سے پکڑ کے آپ جیل میں ڈالیں گے. میں اس وقت کسی علم ہوں, کاش میں نہ ہوتی تو میں بھی جاتی, ضرور جاتی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے بحیثیت پاکستانی بھی, اس ملک کا شہری بھی, کہ میں کہیں بھی, میرا رائٹ ٹو موبیلٹی ہے, میں کہیں بھی آ جا سکتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ میں اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں, لیکن یہ ملک میرے ساتھ وفادار نہیں. جی,
ہمارے ساتھ ہی پی ٹی ایم کی سینئر رہنما ثنا اعجاز, ان کے ساتھ تھے جرمنی میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا, اور ابتدا میں آپ نے سنا لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ کو. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے سندھ, جہاں پر بحریہ ٹاؤن کے معاملے پر وفاق اور سندھ کی حکومت کا ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر 460 ارب روپے دینے تھے ملک ریاض کو, اور اس پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ کیا عوام کو دیا جائے یا وہاں کی صوبائی حکومت کو دیا جائے. اس سلسلے میں کل ایک وہاں ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں کافی سارے ججز نے بھی شرکت کی. جسٹس فیصل عرب کی ایک 3 رکنی کمیٹی نے اس پر ایک ہیئرنگ کی, جس میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فاروق نائک کو بلایا گیا, جو ان کی طرف سے جو ہیں وہ حاضر تھے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اس وقت 190 ملین پاؤنڈز جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو واپس کیا تھا, اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض نے بلکہ میڈیا کو بتایا کہ اس رقم میں سے وہ 460 ارب کی جو رقم ہے وہ وہیں پر واپس دیں گے۔ اس پر ہمیں اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو نے جوائن کیا ہے، ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ شہاب استو، کل کی جو ہیئرنگ تھی بہت دلچسپ تھی، اور اس میں جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان، انہوں نے جس طرح کا موقف اختیار کیا، اس موقف میں نظر یہ آیا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا نہیں ہے جو ملک ریاض کو دیا گیا ہے، بلکہ یہ پیسہ سندھ کے عوام کا ہے۔ یہ جو فرق قسم کا ان کا موقف سامنے آیا ہے، اس کے پس پشت کیا ہے؟ جی شہاب استو ہمارے ساتھ سپریم،
جی جی
جی جی بالکل بالکل بات کیجیے۔
دیکھیں جی، خالد جاوید صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ کوئی اتنا، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارے آئین میں یہ پروویژنز موجود ہیں کہ جو زمین پروونشل کسی پروونس میں ہوگی اس پہ ایگزیکٹو اتھارٹی اس پروونس کی ہوگی، اور وہ پروونس جو ہے اس زمین کو بیچ بھی سکتا ہے، ڈسپوز آف کر سکتا ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے، مارگیج کر سکتا ہے، یا پرائیویٹ لینڈ خرید بھی سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک سیٹلڈ لا ہے کہ یہ جو زمین تھی یہ گورنمنٹ آف سندھ کے ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر تھی، اور یہ صوبہ سندھ کی زمین تھی۔ ظاہر ہے جب وہ زمین بیچی گئی، جو کہ آرٹیکل 173 میں کانسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ آف سندھ کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے آئین میں، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ وہ جس طریقے سے بیچی گئی یا جس طریقے سے بحریہ گروپ کو دی گئی، وہ اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے الیگل قرار دیا تھا، کیونکہ اس میں کافی بے ضابطگیاں تھیں، بہت ریگولیرٹیز تھیں۔ تو اس نے اس حوالے سے جو ہے پھر سپریم کورٹ نے جو بعد میں فیصلہ کیا کہ جو ڈفرینشیل اماؤنٹ تھا، کیونکہ وہ زمین بہت مہنگی تھی، سستی دی گئی، تو وہ ڈفرینشیل اماؤنٹ جو بھی ہے 450 تقریباً بلین کا، وہ انہوں نے کہا کہ آپ پے کریں۔ تو ظاہر ہے زمین سندھ کی ہے، اور خالد جاوید صاحب نے گورنمنٹ آف سندھ کا بیسک نام نہ لیا ہو، لیکن جب یہ پیسے سندھ میں آئیں گے تو ظاہر ہے ایگزیکٹو اتھارٹی جو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہی، ظاہر ہے وہی اس کو مینیج کرے گی۔ لیکن چونکہ ایک امپریشن یہ ہے، ایک پرسیپشن ہے، اور اس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سچ بھی ہے، کہ سندھ میں فائنینشیل جو ریگولیشنز ہیں، جو بجٹری جو ڈسپلن ہے وہ کافی کمزور ہے، اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں ان کی اچھی طریقے سے یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی، اور کافی بہت سارے اس پہ آپ کو پتا ہے کیسز بھی چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ لینڈز، گورنمنٹ فنڈز اور گورنمنٹ آفیسز کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس کے باوجود بھی جو بھی پیسے ملنے ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو ہی سندھ میں خرچ ہوں گے۔ کوئی سپرا جو ہے پروونشل باڈی آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ وہ پیسے جو گورنمنٹ آف جو ہمارے پروونس کے ہیں، سندھ کے ہیں، وہ پیسے ظاہر ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس کے تھرو ہی، جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے، بے شک آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے جائیں، جو پروونشل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ اس کو واچ کرے، یا کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کریں، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہی کر سکتے ہیں آپ۔
اچھا، یہ جو جی جی شہاب استو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس وقت سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس کے رکن گل حسن کلمتی ہیں، یہ سندھ کے عوام کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اور گل حسن کلمتی، یہ آپ بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے باتیں کی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو رقم ہے 460 ارب کی، یہ سندھ کے عوام کو ملنی چاہیے، نہ یہ کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہاتھوں میں جانی چاہیے۔ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟
پہلی بات مہربانی آپ کی، ہمارا موقف تو پہلے دن سے ہم نے دیا ہے۔ اب میں پہلے اپنے موقف کی بات کروں جو انڈیجنس رائٹ الائنس کی موقف ہے، اس کے بعد پھر اس سے بات کریں گے پیسے کس کے پاس جانے چاہیے، خرچ کرے گا۔ مسئلہ ہمارا شروع سے موقف یہ تھا کہ جب یہ زمین انلیگل تھی اور کہا گیا انلیگل ہے اور نیب اس کی انکوائری کرے اور کسی سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کہا میں اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین پر جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے, یہ جتنے بھی پیسے ہیں واپس ملک ریاست کو ملنی چاہیے اور ہماری جو زمین ہے لوگوں کی جو زمین ہے وہ زمین واپس ان لوگوں کو ملنی چاہیے. ہمارے شروع کے دن سے یہی موقف تھا, ہم نے جو لیٹر سپریم کورٹ کو لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا. اب جو جو بحث چل رہی ہے اس بحث میں دیکھیں زمین تو سندھ گورنمنٹ کی ہے, لیکن ایک بات اور بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے خود یہ زمین سستی ملک ریاض کو دی, اب ان سے کیا امید کی جائے؟ اتنے سارے کیسز چلتے ہیں بہت سارے منسٹروں پر, اداروں پر, خود ایم ڈی اے پر, سب سے سوالیہ نشان ہے, اور یہ جو زمین دی گئی تھی سستی اس کو کس کو سزا ملی ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا, تو یہ دوبارہ پیسے ان کے حوالے کیے جائیں تو ان کا اثر یہی ہوگا جو سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ کہ سوچنے کی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے اور پاکستان گورنمنٹ اور نقصان تو ڈسٹرکٹ ملیر کا ہوا ہے, اس ملیر کی بات کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, ملیر کے ان گوٹوں کی بات مجھے پیسوں کے حوالے ان کی زمینیں گئی, ان کا روزگار گئے, ان کے ووٹ گئے, ان کے لیے کچھ کیا جا سوری ان پیسوں سے, تو وہ بات کوئی نہیں کر رہا ہے. زمین تو ملیر کی تھی, سندھ گورنمنٹ کی تو تھی, سندھ حکومت کی تھی, لیکن ڈسٹرکٹ ملیر کی زمین تھی, تو اگر یہ پیسے خرچ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا موقف تھا وہی ہے, لیکن اگر اس بحث پہ آئیں تو میں کہتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ ملیر پہ یہ پیسے خرچ ہوں گے, کس طرح خرچ ہوں گے, کیونکہ ہمیں وفاقی گورنمنٹ سے کوئی اعتبار نہیں, جو لندن سے جو کرائم سیل نے پیسے ملک ریاض کے پکڑے تھے وہ واپس وفاقی گورنمنٹ کو دیے, ان پر بھی اعتبار نہیں ہے, اور سندھ گورنمنٹ پر بھی اعتبار نہیں ہے, اور ججوں کی بات کریں, ریٹائرڈ ججوں کی بات کریں, انہوں نے یہ سارا کام کیا 407 روپئے کا, اتنے سارے جو کرپشن کا کیس تھا, زمینیں سستی دی گئیں, کس طرح سے کسی کو سزا نہیں ملی, تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سزا کس کو ملے, یہ پیسے کس کے پاس دیں, لیکن میری بات پہلے جو ہم نے انڈیجنس رائٹس کا موقف تھا, دوسری بات یہ کہ جب بھی بات ہوگی تو ڈسٹرکٹ ملیر کی بات ہونی چاہیے, ان لوگوں کی بات ہونی چاہیے جن کو روزگار بے روزگار کیا گیا ہے, ان کے گوٹوں کی جو گوٹ وہاں سے اٹھائے گئے ان کی بات ہونی چاہیے, ان کی آباد کاری کے لیے, ان کے روزگار کے لیے بھی سوچنا چاہیے.
شہاب استو, 190 million pounds جو پچھلے دسمبر ملک ریاض کو دیے گئے, کیا باقاعدہ اب ان کے ہاتھ میں ہیں یہ پیسے, اور کیا وہ آزاد ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا قرضہ چکائیں؟
دیکھیں جی, مجھ کو ذاتی طور پہ نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں گئے, اس کو ملے یا وہ بھی پیسے جمع ہو گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, کیونکہ اس پہ کوئی ابھی تک میرے نظر سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں گزری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو طے شدہ ہے کہ جتنے بھی پیسے سپریم کورٹ نے طے کیے ہیں وہ پیسے سندھ کے ہیں, اور یہ کلمتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ میں کلمتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فاؤنڈیشن قائم کی جائے, ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے, جو ان لوگوں کو جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, جن لوگوں کی زمینیں, جن لوگوں کی صدیوں سے پوری ایک تاریخ ہے کہ یہ لوگ کئی صدیوں سے یہی رہتے تھے اور ان کی ساری کھیتی باڑی, رہنا اٹھنا مرنا جینا وہیں پہ تھا, ان لوگوں کے لیے یہی پیسے ان لوگوں کے ویلفیئر پہ, ان لوگوں کے علاقوں کو ڈیولپ کرنے میں, ان کو آلٹرنیٹو جابس, امپلائمنٹ, اسکولنگ, ہیلتھ, یہ ساری فیسلٹیز ملنی چاہیے, کیونکہ یہ پیسے اگر اس طرح سندھ میں آ بھی گئے اور ان کا استعمال اس طرح ہوا جیسے ہوتا رہتا ہے یہاں پہ کہ کوئی اس کا کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے, تو یہ پیسے بھی چلے جائیں گے, اور وہ بیچارے غریب جو ہے وہ مارے جائیں گے, وہ آلریڈی مارے گئے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, ان کو بہت سے لوگوں کو تو بہت ان کے ساتھ برا ہوا ہے, پولیس کے تھرو اور مختلف طریقے سے ان کو اٹھایا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فاؤنڈیشن بننی چاہیے, ایک ٹرسٹ بننا چاہیے, اور یہ سارا کا سارا پیسہ اس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے, اور اس کے جو بینیفیشریز ہوں وہ صرف وہ وہاں کے لوگ ہوں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, جو ملیر کے لوگ ہیں وہ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, اور ان کے ٹرسٹیز بھی جو ہیں وہ ان کا اپنا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہو, ان میں ان لوگوں کے اپنے لوگ ہوں تاکہ وہ اپنے پیسے کا خود دفاع کر سکیں, اس کا خود جو ہے وہ استعمال کر سکیں, اور بیوروکریسی کے حوالے نہیں ہونا چاہیے اس میں. جو وہاں کے سول سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں, جو وہاں کے لوکلز ہیں, ان کو ہی یہ پیسہ ملنا چاہیے اور ان کا ہی رائٹ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے.
جی جی جی, آپ نے اپنی بات کی. گل حسن کلمتی, یہ بتائیے نیشنل بینک کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں یہ پیسے جو ہیں وہ ڈالے گئے. سرکار سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ڈپازٹ ہو گئے ہیں. وہی سوال جو شہاب استو سے کیا گیا, کیا ملک ریاض کے ہاتھ میں یہ پیسہ دیا گیا ہے اب تک یا نہیں؟
وفاقی گورنمنٹ میں جتنے منسٹر ہیں ان سے اگر میڈیا سوال کرتی جیسے اس پہ ہمیں پابندی یا بات کرنی چاہیے, تو کوئی بات تو ہے جب تک وہ بات نہیں کر رہے ہیں, بات کلیئر نہیں کر رہے ہیں. کلیئر نہیں کر رہے ہیں تو افواہیں جنم لیں گی, اور افواہیں جنم لیں گی تو یہی بات ہوگی ہماری تو ملک ریاض سے آتا ہے. آج مختلف اخبارات میں یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو لندن میں اپنا ایک فلیٹ بھیجا تھا اس کے پیسے ہم نے جمع کیے, کوئی شب اسی طرف جا رہا ہے, ان پیسوں کی طرف جا رہے ہیں. وفاقی گورنمنٹ جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتی, جب تک وہ کلیئر بیان نہیں دیتی, اس وقت تک یہ ہمت چلتا رہے گا کہ یہی پیسے ہیں جو یہ جمع کر رہے ہیں.
اور آپ کا کہنا ہے کہ شاید ملک ریاض اب مزید زمین بھی جو ہے اپنے ہاتھ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
بالکل, ابھی تو ریسنٹلی وہ جامشورو کی طرف گئے ہیں, 1000 acres جامشورو سے لیے, اور جامشورو سے آگے یہ جامشورو کے 4 جو دے ہیں ان 4 دے پر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں, وہاں پر ان کے ایجنٹ آئے, اس کا بیٹا خود وہاں بیٹھا ہوا ہے مطلب اسد سکندر کے پاس, اور لوگوں سے زمینیں زبردستی لے رہے ہیں. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ دوسری بات یہ کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی, اب بھی کہہ رہے ہیں, جب کوس نے 9800 acres جو منع کی ہے اس 2500 acres میں, وہ کہاں ہے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, وہ زمین کس جگہ پر ہے, کون سی زمینیں نکالی گئی, ان کا ڈیمانڈیشن ابھی تک ہوا نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اس کا فائدہ ملک ریاض کو مل رہا ہے, اس کے بلڈرز آج بھی کسی گاؤں میں جا رہی ہیں تو اس گاؤں میں جا رہی ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کلیئر گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, کورٹ کو کرنی چاہیے, اور کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ 16800 acres کے بعد ایک زمین اس کو نہیں ملنی چاہیے. پھر وہ کس طرح جو ہے وہ جامشورو میں زمین لے رہا ہے, وہ ساری چیزیں سب کو پتا. 1000 acres تو اس کو ملی, خود اس کے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلہ جو ہمارا وہ جامشورو میں شروع ہوگا. تو کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کورٹ خود اس پر عمل درآمد کرے. وہ بڑھتا جا رہا ہے, مسلسل آگے جا رہا ہے, 4 دے پر اس کا کام ہو رہا ہے. اب یہ جو عارضی دیوار بنائی گئی ہے, ابھی جو سوشل میڈیا میں ہم نے بھی اپلوڈ کیے ہیں جو ویڈیو کلپس ہیں, پر آپ ہمارے سائٹ پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے, یہ 4 دیواری دی گئی, اس کے بعد سے ندی اور لوگ گوٹ کے راستے بند کر رہا ہے, بلڈر کر لے کے اور وہاں پر وہ پلاٹنگ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کورٹ کو.
جی ہاں بالکل, اور ہم آگے چل کر بھی سندھ کی زمین پر جس طرح سے غیر قانونی انداز میں قبضہ ہوا ہے اور لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, جس میں ملک ریاض کا نام سر فہرست آ رہا ہے, اس پر ہم آگے چل کر بھی آپ لوگوں کو لیں گے. ہمارے ساتھ تھے سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس کے رکن گل حسن کلمتی, جبکہ سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
جی اس وقت ہم لوٹتے ہیں امریکہ, جہاں کورونا وائرس کا جو معاملہ ہے اس نے لوگوں کو اس حد تک گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہونے والے انتخابات پر بھی اثر نظر آ رہا ہے. کل آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہاں پرائمری کے انتخابات کی ہوئے تھے, بلکہ 4 ریاستوں میں ہوئے, اور اس میں برنی سینڈرز جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے ان کو کافی نقصان پہنچا. लेकिन साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो बाइडन और बर्नी सैंडर्स दोनों ने अपनी इंतखाबी रैलीज को मौखर कर दिया. हमें इस वक्त इस सिलसिले में ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर रुहेल ने. ये मेडिकल डॉक्टर हैं जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी मोहम्मद तोफेल हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं. डॉक्टर ताहिर, एक डॉक्टर की हैसियत से बताइए, इस वक्त जो अमेरिका में एक शोर मचा है कोरोना वायरस के बारे में, ये कितना हक बजानब है? क्योंकि आए दिन अब टेलीविज़न पे और वाइट हाउस ने भी कई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और इसकी वजह से बर्नी सैंडर्स और जो बाइडन जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के, उन्होंने भी अपनी रैलीज मौखर की हैं. ये आपके ख्याल में कितना बेहतर है या कुछ ज्यादा रद्द अमल दिखाया है अमेरिका ने?
जी, मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जो इसका रद्द अमल है उसकी उसमें जो बहस मुबाहसा चल रहा है उसकी बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप और जो रिपब्लिकन पार्टी के दाएं बाजू के जो लोग हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरीज वालों को जगह दे रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए आइंदा से जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें उनको नीचा दिखाने के लिए कोरोना वायरस को हाइप किया जा रहा है. हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसको एक बहुत बड़ा खतरा देख रहे हैं, और जो बिजनेसेस और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस और यूनिवर्सिटीज वो सारे लोग जो हैं वो साइंस को फॉलो कर रहे हैं या पब्लिक हेल्थ के जो माहरीन हैं वो जो हिदायत देते हैं उन हिदायत की बुनियाद के ऊपर फैसले कर रहे हैं. आप ये देखें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी हैं. मेरी अपनी बेटी न्यूयॉर्क में है, उनकी क्लासेस जो हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने वो मौखर कर दी हैं. कोलंबिया बंद हो गई है. हार्वर्ड ने अपने बच्चों को कहा, अपने तालिब इल्मों को कहा है कि आप जो है वो घर से पढ़ें, और ये जो छुट्टियों के बाद अभी आने का डॉर्म से आने का फैसला ना करें और अभी निकल जाएं. शिकागो में हालात काफ़ी जो है बिजनेस के वो काफ़ी ख़राब है. मसलन शिकागो में जो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैकार्मिक प्लेस एक यहाँ जगह है जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी कॉन्ग्रीगेशन या कॉन्फ्रेंसेस की जगह है, जहाँ से शिकागो शहर को $4 बिलियन एक साल के वहाँ से उनको टैक्स मिलता है. तो वो वहाँ पे सारी कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं. ये ऐसा एक वायरस है जिसकी इम्यूनिटी नहीं है. आप इटली को देख लीजिए कि पूरा इटली बंद है. तो कोई ऐसी वजह है ही है कि वो उन्होंने अपने पूरे मुल्क को बंद कर दिया है, और इटली की इकानमी जो है वो किस बुरी तरह से मुतासर होगी वो इटालियंस और उनके माहरीन जानते हैं. लेकिन अमेरिका में ये बहस जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं उनकी वजह से चल रही है.
जी हमें डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी मोहम्मद तोफेल ने ज्वाइन किया है. और तोफेल साहब, ये बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो एक ऐसी महफिल में थे जहां किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था और वो उन्होंने अपने आप को अभी तक टेस्ट नहीं कराया है. लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, ये मीडिया हाइप है या जो एहतियात कर रहे हैं सदारती उम्मीदवार वो सही है?
मेरा ख्याल है कि एहतियात ज़्यादा है, क्योंकि अगर हाथ इन्होंने वहाँ मिलाया है तो इनको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, और शायद करा भी लिया हो लेकिन बाहर नहीं बता रहे हैं. क्योंकि ट्रंप साहब की सारे बातों में कोई सदाकत बहुत कम नज़र आती है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो अपनी समझ से जो उनको समझ में आ रहा है उस पर फैसले कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल इस वक्त अमेरिका में वॉशिंगटन में भी हम देख रहे हैं कि जितने इदारे हैं जिन्होंने भी मार्च के महीने में फंक्शंस रखे थे वो सब उसको मौखर कर रहे हैं, और اسپیشلی جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں 80 برس سے زیادہ کہتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں اس کرونا وائرس سے اور ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کو اتنا رسک نہیں ہے جتنا بڑی عمر کے لوگوں کو, اور خاص طور سے جن کو سانس کی کوئی بیماری ہے ان کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ڈیموکریٹک پارٹی کے اور مختلف فنکشن جو ہونے والے تھے وہ بھی لگتا ہے مؤخر کر دیے جائیں گے. احتیاط زیادہ ہے, میرا خیال ہے احتیاط بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے چونکہ پرانی جو تاریخیں پڑھتے ہیں اس میں ملینز آف لوگ پلیگ میں اور مختلف بیماریوں میں مر گئے ہیں, تو اس لیے احتیاط لازم ہے اور ضرور ہم سب کو کرنا چاہیے.
ڈاکٹر طاہر آپ بتائیے, دونوں بلکہ تینوں جو صدارتی امیدوار ہیں, برنی سینڈرز ہو یا جو بائیڈن ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو, بڑی عمر کے ہیں, ان لوگوں پر اس وقت کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساروں نے اپنے جلسے بھی مؤخر کر دیے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ اوہایو میں جو بائیڈن اور سینڈرز کا ہونا تھا جلسہ وہ نہیں ہو پایا. اس کا یہ جو انتخابات ہے اس پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
ان کا ایک ڈائریکٹ اثر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, جو اسٹاک مارکیٹ گری ہے اور جو ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی ہے یا معاشی جو کام وغیرہ ہو رہا ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کی صورتحال جو ہے وہ آ گئی ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تجربہ کار امیدوار ہے ڈیموکریٹک سائڈ کے اوپر وہ بائیڈن ہیں, اور برنی سینڈرز کے جو خیالات ہیں اس میں کچھ خطرہ موجود ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اس میں کچھ اس کی رفتار میں کچھ کمی آئے گی, ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے خاص طور پہ جو پرائیویٹ انشورنس کمپنیز جن کے لیے برنی سینڈرز چاہتے تھے کہ ایک کینیڈا سٹائل یا انگلینڈ سٹائل یا یورپ سٹائل ہیلتھ کیئر سسٹم ہو, میڈی کیئر فار آل ہو, تو میڈی کیئر فار آل اگر ہو تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو وہ ساری جو سوچیں ہیں خاص طور پہ لیبر جو آرگنائز لیبر ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس اچھی انشورنسز ہوتی ہیں اور وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ برنی سینڈرز کا میڈی کیئر فار آل جو ہے اس میں ان کے لیے لگتا ہے کہ کچھ مشکلات کی پاسبلٹی کی ممکنات ہیں, تو ان کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ موقع نہیں ہے, کرونا وائرس پھیل رہا ہے, آگے صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے اگر اٹلی جیسی صورتحال خراب ہو جائے, اور ریسیشن کے چانسز جو بزنس والے لوگ ہیں بڑے اکانومسٹ ہیں ان کی اس وقت ان کا اندازہ یہ ہے کہ 40-60% امید ہے, یا امید تو نہیں کہنا چاہیے کہ پاسبلٹی ہے, ممکن ہے کہ امریکہ میں مندہ ہو یا ریسیشن آئے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے ایک جو تجربہ کار امیدوار ہے ڈیموکریٹک سائڈ پہ وہ چلے گا.
جی بالکل. تو فیل صاحب جانے سے پہلے, کیونکہ ہمارے پاس صرف میرا خیال ہے 1.5 منٹ ہے, لیکن آپ بتائیے, برنی سینڈرز نے کل اچھا پرفارم نہیں کیا, اب بہت ان کے چانسز کم نظر آتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ ان کا کیمپین ختم ہو چکا ہے یا ابھی کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی
میرا خیال ہے امید ہمیں تو نظر نہیں آتی, لیکن بذات خود وہ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی نہ کریں, ایک ابھی 15 تاریخ کو ان کا ایک وہ ہے ڈیبیٹ بھی ہے بائیڈن کے ساتھ, اور اگلے ٹیوزڈے کو 4 اسٹیٹس کا الیکشن بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ویٹ کریں, مگر بہرحال وقت آ گیا ہے, چونکہ الیکشن جو ہے وہ تو ٹرمپ کے خلاف ہے, ان کا آپس میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اور ان کو آپس میں مل کر کے پوری اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ون دی الیکشن اگینسٹ ٹرمپ, وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رائٹ ناؤ, اینڈ آئی ہوپ دے ول کم ٹو سم کائنڈ آف اگریمنٹ ویئر دے کین جوائنٹلی فائٹ دس کمپین اگینسٹ ٹرمپ, دیٹ ول بی دا تھنگ ٹو ڈو. اٹ مے پرولانگ بیکاز سینڈرز کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اتنی جلدی شاید چھوڑنے والے نہیں ہیں, لیکن بہرحال جا جو سارے طرف سے جو
اور اتوار کو بھی ان کا ڈیبیٹ ہے اور دیکھتے ہیں کیسے پرفارم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی محمد طفیل اور پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر میڈیکل ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واشنگٹن ہے. تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اٹلی کی سڑکیں اس کے بعد سے خالی ہیں جب حکومت نے یورپ میں کرونا وائرس کے بدترین پھیلاؤ کی رفتار کم کرنے کی کوشش میں ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی توسیع کر دی. لبنان میں اس وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور کینری آئیلینڈز کے ایک ہوٹل کے مہمانوں نے دو ہفتے کے ایک لاک ڈاؤن کے خاتمے کی خوشی منائی. وائس آف امریکہ کی مریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اطالوی شہریوں نے اس کے بعد کھانے پینے اور دوسری اہم اشیاء ضروریات کا ذخیرہ کر لیا جب وزیر اعظم نے پورے اٹلی کو اگلے ماہ کے شروع تک لاک ڈاؤن میں رکھ دیا. ایک شہری فرانسسکو انیلو کا کہنا تھا,
آج صبح
میں دفتر جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں گھر سے کام کروں گا. میرا خیال ہے کہ ملک جس قسم کی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے اس کے پیش نظر یہ اقدامات معقول اور آئینی اعتبار سے درست ہیں. ایک اور شہری میرکو میاری کا کہنا تھا,
Authorities should close all shops because otherwise it doesn't make sense if you are still giving people the opportunity.
عہدیداروں کو تمام دکانیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو باہر نکلنے, پیدل چلنے, دکانوں میں داخل ہونے اور اجتماع کے مقامات پیدا کرنے کا موقع دیتے رہیں گے تو پھر اس وائرس کو روکنے کی کوششوں کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا. یہ الفاظ تھے اٹلی کے ایک شہری میرکو میاری کے. نئے ضابطے لوگوں کے لیے کام, صحت اور ہنگامی وجوہ کے سوا ہر قسم کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرتے ہیں. ایسے میں کہ اٹلی کے شہری نئے معمولات زندگی اپنا رہے ہیں. لبنان میں جہاں لگ بھگ 40 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہیں, اس وائرس کی وجہ سے پہلی موت واقع ہو چکی ہے. نتیجتاً بیروت کے شہری اضافی احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں. ایک شہری عثمان کا کہنا تھا,
میں
اپنی کار میں ہمیشہ الکوہل پر مشتمل جراثیم کش سپرے رکھتا ہوں. میں ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھوں پر اس کا سپرے کرتا ہوں. میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا نہ کروں. یہ الفاظ تھے ایک شہری عثمان کے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کرونا وائرس واقعی کوئی وجود رکھتا ہے. ایک شہری رامے کے الفاظ,
The issue is being overblown. Maybe it's designed to increase the sales of some things.
اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا گیا ہے. ممکن ہے اس کا مقصد کچھ چیزوں کی فروخت میں اضافہ یا کسی معیشت کو تباہ کرنا ہو. یہ الفاظ تھے لبنان کے ایک شہری رامے کے. اسی دوران کناری آئی لینڈ سے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں جہاں ایک ہوٹل میں مہمانوں نے اس وقت خوشی منائی جب ان کا لاک ڈاؤن ختم ہوا. مرسیلا پوس کا مائنا کا کہنا تھا,
We've already done the specialized clean up of the hotel rooms. A specialized company came to do the disinfection.
ہم پہلے ہی ہوٹل کے کمروں کی خصوصی صفائی کروا چکے ہیں. ایک ماہر کمپنی کمروں کو جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے آئی تھی اور کچھ دنوں میں ہوٹل میں نئے مہمان آ جائیں گے. اس ہوٹل کو دو ہفتے قبل اس کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا جب ایک اطالوی ڈاکٹر میں جو اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. اور منگل کے روز عالمی اسٹاک مارکیٹس میں ایک روز قبل ریکارڈ انحطاط کے بعد قدرے بحالی کے بعد امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی مینکورپ کے سی ای او فاتح بن گریرا کا کہنا تھا،
The rebound of today, you always expect a rebound up after such a massive sell-off, but the uncertainties that are around the sell-off
آج مارکیٹ بحال ہوئی ہیں، ایسے بڑے پیمانے کی فروخت کے بعد آپ ہمیشہ کسی بحالی کی توقع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر یقینی کی کیفیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ بہت سے سرمایہ کاروں نے پرکشش قیمتوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ الفاظ تھے متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی کے سی ای او فاتح بن گریرا کے۔ تیل کی قیمتیں جو کساد بازاری کے خدشات سے متاثر ہوئی تھیں، پیر کی سخت گراوٹ کے بعد کچھ بحال ہوئیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔